آج میں اور آپ سنی کانفرنس کی صورت میں یہاں جمع ہیں. میرے بھائیوں, میں اپنی بات کو طوالت دینے کی بجائے ضروری محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے, سپاہ صحابہ کا مشن اور پروگرام کیا ہے, سپاہ صحابہ کی منزل اور اس کا مطلوب و مقصود کیا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور ذہنوں میں یہ سوچ رہے ہیں کہ سپاہ صحابہ کی منزل تو واضح ہے, اور ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے جیسا کہ حکمرانوں کے ذہن میں بھی آئی ہے کہ شاید سپاہ صحابہ کی منزل یہی ہے کہ شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا. میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے, یہ ہماری منزل نہیں ہے. اور میں آپ ہی سے سوال کروں گا کہ کل نہیں تو پرسوں, آج نہیں تو کل, انشاءاللہ العزیز وہ وقت اسمبلی میں آنا ہے کہ شیعہ نے اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے, ہماری تحریک کی وجہ سے نہیں, اپنے غلط عقائد و نظریات کی وجہ سے, اپنے خود ساختہ دجل و فریب پر مبنی ایک مذہب کو اپنے لیے الگ بنانے کی وجہ سے, قرآن و سنت کے مقابلے میں ایک نیا دھرم, نیا مذہب ترتیب دینے کی وجہ سے جب اسمبلی کے فلور پر اس بات پہ بحث ہوگی, جب بھی حقیقت سے پردہ اٹھے گا اور جب بھی حقیقت روز روشن کی طرح ممبران اسمبلی پہ واضح ہوگی, تو ان کا فیصلہ وہی ہوگا متفقہ طور پر جو سن 1974 میں تھا.
انشاءاللہ
اللہ, اس میں جرم ہمارا نہیں ہے, اس میں زیادتی ہماری نہیں. میں اپنے مد مقابل سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں قصور ہمارا نہیں, قصور تمہارے بڑوں کا ہے کہ جنہوں نے ایک مذہب بنا کر تمہیں دے دیا جو مذہب قرآن و سنت کے مقابلے میں ہے, جو تمہیں ایک دھرم ایسا دے کر چلے گئے کہ جس کا اسلام سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. اور خود اگر کوئی شیعہ لیڈر, کوئی شیعہ محقق بھی اس بات پہ تحقیق کرے اور اس بات پہ غور کرے تو وہ یقیناً اس حقیقت تک بہت جلدی پہنچ جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے جو وراثت ہمیں دی ہے, اسلام کے علاوہ یہ سب کچھ ہے مگر اسلام نہیں. تو اسمبلی کے فورم پر جب بھی یہ بات آئے گی اور جب بھی حقیقت کی نظر سے جائزہ لیا جائے گا, تو ممبران اسمبلی کی رائے اور فیصلے میں دو صورتیں نہیں ہوگی, اختلاف نہیں ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ اتفاق ہی ہوگا. میں آپ سے سر دست یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل, انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں, ہماری زندگی میں یا ہماری زندگی کے بعد یہ مسئلہ تو طے ہونا ہے, لیکن آپ یہ بتلائیں کہ اگر یہ مسئلہ طے ہو جاتا ہے تو پھر کیا سپاہ صحابہ توڑ دی جائے گی؟ پھر ہم اپنا کام روک دیں گے؟ پھر ہم اپنی توانائیاں صرف کرنا بند کر دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے, یہ ہماری منزل. جب ہم نے آگے چلنا ہے, جب جدوجہد جاری رہنا ہے, جب ہمارا قافلہ رواں دواں رہنا ہے, جب آپ کا کام آگے بڑھتے جانا ہے, تو پھر یہ بات سامنے آ گئی کہ آپ کی منزل کچھ اور ہے. اور میں یہی بات آج کے اس جلسہ کے ذریعے سے جہلم کے شہریوں اور حکمرانوں کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہماری منزل کچھ اور ہے, اور وہ منزل کوئی ہماری خود ساختہ منزل نہیں, وہ منزل کوئی ہماری فرضی منزل نہیں, وہ منزل کوئی ہماری اپنی متعین کردہ منزل نہیں ہے. ہماری منزل وہی منزل ہے, ہمارا مطلوب و مقصود وہی ہے, جو منزل جو مطلوب و مقصود پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا, جو منزل پروردگار عالم نے اپنے رسول کو دکھائی تھی, جس منزل کی طرف پیغمبر چلے اور آپ نے اپنے صحابہ کو چلایا, اور وہ منزل قرآن بیان کرتے ہیں, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر اس لیے بھیجے, ليظهره على الدين كله, کہ رب کا سچا دین تمام باطل ادیان پہ غالب آ جائے, تمام باطل ادیان پہ غالب آ جائے. تو غلبہ اسلام یہ مقصد ہے بعثت پیغمبر کا, غلبہ اسلام یہ مقصد ہونا چاہیے ہر مسلمان کا. اسلام کا پوری دنیا میں غلبہ, یہ منزل ہے سپاہ صحابہ کی, یہ منزل ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ کو میری بات سمجھ میں آئی, اب آپ کے ذہن میں اور ہر اس شخص کے ذہن میں جس نے کبھی بھی ہمارے جلسے کی کیسٹ یا جلسے کی کوئی تقریر سنی ہوگی, تو اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آپ غلبہ اسلام کے لیے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیاسی جماعت کا اعلان کرنا چاہیے, آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے, آپ کو انقلاب برپا کرنے کے لیے انداز اپنانا چاہیے, آپ اسلام کے غلبے کی تحریک بھی سپاہ صحابہ کو کہتے ہیں, آپ غلبہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو سیاست کے میدان میں بھی نہیں آنے دیتے, انقلاب کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں آپ وہ بھی حاصل کر کے ان پہ عمل نہیں کرتے, تو آپ اسلام کا غلبہ لائیں گے کیسے؟ آپ اسلام کا غلبہ لائیں گے کیسے؟ میرے بھائیوں, یہی وہ حقیقت ہے, یہی اس سوال کا وہ جواب ہے کہ جس جواب کو حق نواز شہید کی دور رس نگاہوں نے پہچان لیا تھا. حق نواز شہید نے اسی بات پہ غور کیا, سپاہ صحابہ آج اسی بات پہ غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے آج نصف صدی کے قریب عرصہ بیت رہا ہے, یہاں اسلام کے نام پہ ملک حاصل بھی کیا گیا پھر بھی اسلام کا غلبہ نہ ہوا, یہاں اسلام کے نفاذ کے لیے قرارداد مقاصد تیار ہوئی پھر بھی اسلام غالب نہ سکا, یہاں اسلام کے نام پر الیکشن لڑے گئے پھر بھی اسلام غالب نہ سکا, تو سوچنے کی بات ہے کہ سیاست میں آنے کے باوجود, تحریک چلا کر ملک حاصل کرنے کے باوجود, آخر وہ کون سی رکاوٹ ہے جو اسلام کے غلبے کو پائے تکمیل تک پہنچنے نہیں دیتی, وہ کون سی رکاوٹ ہے جو اسلام کا عملی طور پہ نفاذ نہیں ہونے دیتی؟ یہ سوچنا چاہیے, نہیں سوچنا چاہیے؟ میرے بھائیوں, اسی بات کو سوچا نواز شہید نے, اور صرف 50 سال پیچھے سے نہیں سوچا, اس کو سوچنے کے لیے ہم 14 صدیاں پیچھے چلے گئے, ہم 14 صدیاں پیچھے چلے گئے کہ یہ اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد غلبہ اسلام تھا, تو پیغمبر اسلام نے
اسلام کے غلبے کے لیے کیا کیا؟ جب پیغمبر کے ذمے یہ ڈیوٹی تھی اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے بھیجے تاکہ دین حق تمام ادیان باطلا پہ غالب آ جائے، تو اللہ کے رسول نے اس ضمن میں کیا کام کیا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اسلام کے غلبے کے لیے سب سے پہلے اپنی جماعت پیدا کی، اور اس جماعت کو مکہ کے 13 سالہ دور میں آزمائش کے مراحل سے گزارا، اس جماعت کو دکھ مصیبت پریشانیوں میں مبتلا کر کے ٹریننگ دی، جب پیغمبر کی جماعت ٹریننگ حاصل کر چکی، جب پیغمبر کے ساتھی مشکلات سے گزر گئے، جب پیغمبر کی جماعت تمام پریشانیوں کو برداشت کر گئی، جب پیغمبر کی جماعت دین کے لیے تختہ دار پر رکھ گئی، جب پیغمبر کی جماعت دین کے لیے گھر بار قربان کر گئی، جب پیغمبر کی جماعت دین کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر گئی، تو اللہ کے رسول اپنی جماعت کو لے کر مدینہ میں چلے آئے، اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور کام شروع کر دیا، کام شروع کر دیا، جماعت تیار ہو گئی، ٹریننگ مکمل ہو گئی، مدینہ کو دار الخلافہ بنایا، مدینہ کو اسلامی قلعہ بنایا، اور اسلام کے غلبے کے لیے کام شروع کر دیا. 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 900,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا. کتنے رقبے پر؟ 900,000 مربع میل پر. اس کے بعد اللہ کے رسول تشریف لے گئے. آپ کے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 مہینے 10 روز کے عرصہ میں 1,000,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. گویا کہ پیغمبر نے جو بنیاد رکھی تھی، جس کام کا آغاز کیا تھا، اسلام کے غلبے کی جو کوشش کی تھی، اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا، اسلام کی سرحدیں پھیل رہی تھی، دنیا کے ٹکڑے زمین کے نقشے اسلام کے پرچم کے سائے میں آ رہے تھے، اسلام سیلاب کی طرح پھیل رہا تھا، اسلام کے رحمت والے بادل دنیا پہ چھاتے چلے جا رہے تھے، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں اسلام کو آگے بڑھایا، اسلام کا پیغام دنیا تک دیا. 10 سال کے عرصے میں آپ نے 22,00,000 مربع میل پہ اسلام کا پھیرا لہرا دیا. آج پاکستان 3,00,000 مربع میل پہ قائم ہے، اور فاروق اعظم کی بادشاہی 22,00,000 مربع میل پر محیط تھی. تو میرے بھائیوں، توجہ ہے نا، ذرا ذہن میں رکھنا بات. جب اسلام پھیلنے لگا، کیسر و کسرا کی طاقتیں اسلام کے سامنے سر نگو ہونے پہ مجبور ہو گئیں، اور اسلام ایران کے ان ایوانوں میں چلا گیا جہاں صدیوں سے آگ کی پوجا ہوتی تھی، جب مجوسیوں کے ان آتش کدوں میں، جب بت پرستوں کے بت کدوں میں لا الہ کی آواز گونج اٹھی، تو مجوسیت اور یہودیت عیسائیت سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ کسی طرح اسلام کے غلبے کی تحریک کو ناکام کر دیں، اسلام کے غلبے کی تحریک کو. آپ دلچسپی نہیں لے رہے، جو آپ چاہتے ہیں، جیسی تقریر آپ چاہتے ہیں، میں نے آخر میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے ویسے کرنا ہے، لیکن آپ یہ سارا مضمون، آپ یہ سارا پس منظر پیچھے سے سمجھتے آئیے، تاکہ میرا دعویٰ بھی سچا ثابت ہو جائے اور بات بھی اپنی حقیقت تک پہنچ جائے. تو میرے بھائیوں، ان 3 بڑی طاقتوں نے، یہودی، مجوسی، عیسائی، مل بیٹھے اور سوچا یہ کہ اسلام کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جا سکتی، اسلام کا پیغام ایک سیلاب کی طرح، اسلام کا نفاذ ایک آندھی طوفان کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں قدم نہیں جما پا رہی، کوئی قوت طاقت مسلمانوں کا راستہ نہیں روک سکتی، آئیے اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکتے ہیں۔ یہ سوچ کر ایک سازش کے ذریعے سے انہوں نے یہ بات طے کی کہ اگر اسلام کا غلبہ روکنا چاہتے ہیں تو فاروق اعظم کو شہید کرا دیا جائے۔
حضرت فاروق اعظم کو مسلمانوں سے بصیرت فاروق کی چھین لو تو اسلام کا غلبہ رک جائے گا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم کو شہید کرا دیا گیا۔ تو اب آپ ذہن میں رکھنا کہ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے پہلی سازش فاروق اعظم کی شہادت کی صورت میں ہوئی۔ پہلی سازش فاروق اعظم کی، یہ پہلی سازش ہے اسلام کے خلاف۔ لیکن اس کے بعد حضرت عثمان ذی‌النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے 12 دن کم 12 سال کے عرصے میں حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد اپنے دور خلافت میں اسلام کا پیغام پھیلایا، اسلام کی سرحدوں کو وسعت دی، اسلام کا افاقی پیغام اللہ کی زمین پر پھیلانا شروع کیا۔ 12 سال کے عرصے میں آپ نے 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پھیرا لہرا دیا۔ جب اسلام
فاروق اعظم
جب اسلام اتنی تیزی سے پھیلنے لگا تو پھر مجوسیت، یہودیت اور نصرانیت سر جوڑ کے بیٹھی کہ ہم نے پہلے کوشش کی تھی کہ اسلام کا غلبہ رک جائے، لیکن وہ تو اور زیادہ پھیلنے لگ گیا، اب کیسے روک سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے بصیرت عثمانی بھی چھین لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے، اور یہ وہ علی المرتضی ہے جو صدیق و فاروق و عثمان کے مشیر رہے ہیں، انہی کے مشورے سے وہ عمل کر کے فتوحات کے دروازے کھولتے تھے۔ آج جب حکومت، آج جب اقتدار ان کے در اقدس پہ آ گیا ہے تو اسلام کا غلبہ رک نہیں سکتا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی فہم و فراست، تدبر و بصیرت سے ان خوف زدہ ہو کر کوشش کی کہ ان کی زندگی میں مسلمانوں کو ملنے نہ دو۔ چنانچہ 6 سال تک مسلمان آپس میں اختلافات کا شکار رہے، آپس میں لڑائی جھگڑے میں مبتلا رہے، اور جب مسلمان قوم پیغمبر کے صحابہ کی صورت میں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جب آپس میں اختلاف کا شکار ہوئی تو 6 سال کے عرصے میں 1 انچ بھی دشمن کا فتح نہیں کر سکی۔ 1 انچ بھی دشمن کا فتح نہیں کر سکی۔ کیا علم معلوم ہوا؟ کہ مسلمانوں کا انتشار، مسلمانوں کا افتراق یہ ایسی بری چیز ہے کہ جب مسلمان آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہوگا تو پھر مسلمان اپنے دشمن پہ قابو، اور یہ اختلاف تو صحابہ کے درمیان میں تھا لیکن 1 انچ بھی زمین فتح نہ ہو سکی۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی شہادت کے بعد جب امیر المومنین بنائے گئے تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کی دی ہوئی پیشین گوئی کے مطابق تمام دنیا کے مسلمانوں کو جمع کر کے کہا کہ جو حضرت علی کے بعد مجھے اپنا امیر مانتا ہے میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی۔ جب بیعت ہو گئی مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں پھر 1 پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے۔ اس اتفاق کے نتیجے میں، اس اتحاد کے نتیجے میں، اس وحدت کے نتیجے میں 20 سال ادو کے اندر، 20 سال کے عرصے میں اسلام کا پھیلا 64 لاکھ مربع میل پہ لہرا گیا۔ اس وقت دنیا کی آبادی کا کل رقبہ 1 کروڑ 16 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھا، 64 لاکھ مربع میل پر اسلام غالب آ گیا، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام دنیا کے اکثر حصے پہ غالب ہو چکا ہے. اسلام دنیا کے اکثر حصے پہ غالب، اس کرہ ارض پر اسلام کو غلبہ مل چکا ہے، اس کرہ ارض پر اسلام کو غلبہ مل چکا ہے. میرے بھائیوں، یہ میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی. پھر خلافت بنو امیہ کے خلاف سازش کی گئی، خلافت عباسیہ کو لایا گیا. پھر جب خلافت عباسیہ مضبوط ہو گئی تو پھر اس کے خلاف سازش کی گئی، اس کے مقابلے میں ہلاکو اور چنگیز کو بغداد پہ حملہ دینے کی دعوت دی گئی، جس کے نتیجے میں مسلمان اپنا عروج ختم کر بیٹھے. مسلمانوں پہ وہ زوال کا دور آیا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے. میں نے تاریخ کا ایک چھوٹا سا پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب دوبارہ میں اس کا جائزہ اس صورت میں لیتا ہوں کہ جب اسلام غالب ہونا شروع ہوا تھا تو اسلام کے راستے میں رکاوٹ جو کھڑی کی گئی تھی، آئیے اس رکاوٹ کے چہرے سے، آئیے اس سازش کے چہرے سے، آئیے اس روڑے کے چہرے سے، آئیے اس دیوار کے چہرے سے ہم نقاب اٹھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ کون بڑا تھا، اسلام کے غلبے کے راستے میں سازش کون تھی. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا، یہ پہلی سازش تھی. ہم قاتل کو دیکھتے ہیں کہ ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی النسل تھا اور 14 صدیاں گزر گئی، آج فاروق اعظم کے قاتل کو دنیا سجت بابا شجاع کے نام سے پکارتی ہے اور شہادت فاروق اعظم پر عید مناتی ہے. ٹھہریے، ابھی مجھے بات پوری کرنے دیجیے. اسلام کے راستے میں جو پہلی رکاوٹ ہوئی، سارے مسلمانوں کو اس کی مذمت کرنی چاہیے یا تعریف کرنی چاہیے؟ تو جو تعریف کرے گا، جو اس رکاوٹ کی تائید کرے گا، جو اس سازش کو احسان اور قدر کی نظروں سے دیکھے گا، تو ہمیں کہنا پڑے گا یہ بھی وہی سازشی گروہ ہے، یہ بھی وہی سازشی گروہ ہے. تو میرے بھائیوں، فاروق اعظم کے قاتل کو اگر کوئی گروہ آج سلام پیش کرتا ہے، کوئی گروہ آج اسے بابا شجاع کہتا ہے اور شہادت فاروق اعظم کی، میرے بھائیوں یہ ثابت کر دیں کہ ہم عید بابا شجاع نہیں مناتے، یا ثابت کر دیں کہ ہم ابو لولو فیروز مجوسی کو اس کے نام کا فیروزہ نہیں پہنتے، ہم اسے اپنا گرو گھنٹال نہیں سمجھتے، ہم یکم محرم کو عید نہیں مناتے، اور جو منائے گا وہ اسلام کا دشمن سمجھا جائے گا، اور جو اس روز کو ایک ثانیہ عظیم سمجھے گا وہ اس اسلام کے دشمن کے ساتھ کبھی بھی تعلقات قائم نہیں رکھ سکے گا. یہ پہلی سازش تھی. یہ چلو پہلی سازش کو چھوڑ دیجیے، دوسری سازش کو دیکھ رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ 40 روز تک مدینہ رسول میں پیاسا رکھ کر، پیغمبر کے روضہ اقدس کے پڑوس میں بٹھا کر، کاتب وحی جامع القرآن پیغمبر کے دور دماغ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. مجھے بتلاؤ کہ شہادت عثمان کے دن کو عید غدیر کے نام سے کون مناتا ہے؟ عید غدیر کے نام سے حضرت عثمان کی شہادت ہو اور یہ اس دن عید منائیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تم ہی وہ سازشی ہو، پھر ہم کیوں نہ کہیں تم ہی وہ دشمن ہو، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تم ہی وہ اینٹ ہو، تم ہی وہ دیوار ہو جو اسلام کے غلبے کے راستے میں دوسری مرتبہ آئی تھی. میرے بھائیوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کوئی الزام لگا رہا ہوں؟ آج کسی کے باپ کی برسی کے دن آپ عید منائیں، تو بیٹے کو یہ کہنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے کہ تم میرے باپ کے دشمن ہو. آج ہمیں یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے روز امت پہ قیامت ٹوٹ گئی, مدینہ میں کہرام برپا ہو گیا اور 3 دن تک جنات کے رونے کی آوازیں آتی رہی, مسجد نبوی میں نماز ہونا بند ہو گئی. اور اس قیامت کے موقع پر جو عید منائے گا میں اسے کہوں گا کہ وہ اسلام کا دشمن ہے, وہ عثمان کے منکر ہے, وہ نبی کے دور جماعت کا بڑا بیمہ بڑا دشمن اور بڑا منکر ہے, اور پیغمبر کے دور دماغ کے منکر کو میں ایک لمحہ کے لیے بھی مسلمان نہیں مانتا. اور میں نے ایک جمعہ پہلے جھنگ میں اعلان کر دیا ہے کہ اس سال جھنگ کی زمین پر ہم 18 ذوالحجہ کو کسی مائی کے لال کو عید غدیر نہیں منانے دیں گے,
انشاءاللہ
عید غدیر نہیں منانے دیں گے. ہمارے وہاں کے ایس پی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, میں اس کی تعزیت کے عیادت کے لیے لاہور گیا. میں نے کہا جی کیا ہوا, کہنے لگا آپ کی تقریر پڑھتا گیا دل پہ اٹیک ہوتا گیا. میں نے کہا چاہے اٹیک ہو چاہے نہ ہو, چاہے آپ تڑپو چاہے آپ کو راحت ملے, لیکن جھنگ کا سنی اب اتنی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کے دور دماغ کی شہادت کے روز حضرت عثمان کے قتل کے یوم پہ تم عید مناؤ, تم بدماشی کرو, یا تم عید مناؤ گے یا ہم رہیں گے جب تم رہو گے. میرے بھائیو اب آگے چلیے, کتنی سازشیں ہو گئی, 2 ہو گئی, اور دونوں میں سازشی کون نظر آیا؟ الزام لگا رہا ہوں یا حقیقت کہہ رہا ہوں؟ اگر کسی کو اعتبار نہ آئے تو وہ دیکھ لے کہ ان دونوں یوم پر عید کس کے گھر میں ہوتی ہے, وہ دیکھ لے. کتابوں کی بات نہیں کرتا, یہ کتابوں سے ہٹ کر مشاہدے کی بات کرتا ہوں. حکمرانوں تم بھی مشاہدہ کر لو, تم اتنی غیرت تو کر لو کہ جس دن سکوت ڈھاکہ ہوا تھا, جس دن پاکستان کو شکست ہوئی تھی, جس دن 93,000 فوج نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے, اور تم آج بھی 20 سال گزر جانے کے بعد اس پہ سوگ مناتے ہو, جب امت پہ قیامت ٹوٹی یا اس پہ عید منائے, ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ اب آئیے تیسری طرف, ٹھہر جاؤ اس کی خبر بھی لے لیتے ہیں. اب تیسری طرف آئیے, امت مسلمہ افتراق کے بعد اجتماع کی طرف آئی, امت مسلمہ جدا ہونے کے بعد ایک پلیٹ فارم پہ آئی تو لانے والے حضرت حسن تھے. لانے والے حضرت, سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضرت حسن نے مسلمانوں کو حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا حکم دیا تو مجھے بتلاؤ وہ کون گروہ تھا جس نے نواس رسول کے نیچے سے مسلح کھینچ دیا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسن کے پہلو میں نیزہ مارا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حسن کو مذل المومنین کہا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حسن کو زہد دی تھی؟ تمہیں تاریخ نہیں بتلائے گی, میں نہیں کہتا, علامہ مجلسی شیعہ کی کتاب حیات القلوب پڑھو, وہ تمہیں جواب دے گی. یہ سب کے سب شیعہ تھے, یہ سب کے سب, یہ سازش نمبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. آج معاویہ پہ تبرہ کرتے ہو, آج معاویہ کا نام برداشت نہیں ہے, اور معاویہ کا نام شیخوپورہ میں اگر گیٹ پہ لکھ دیا جائے تو تم کہتے ہو ہم اس گیٹ کے نیچے سے نہیں گزریں گے. تمہیں معاویہ سے اتنی چڑ, تمہیں معاویہ سے اتنی دشمنی,
تمہیں معاویہ سے دشمنی ہے، تم معاویہ کا بغض و کینہ سینے میں رکھتے ہو اور حسن و حسین معاویہ کے حق پہ بیعت کرتے ہیں۔ اگر تیرے دل میں معاویہ کی دشمنی ہے، حسین کے دل میں معاویہ کی عزت ہے، مطلع تیرا حسین سے کیا تعلق ہے؟
تیرا حسین سے کیا تعلق ہے تمہارا؟
20 سال تک حضرت حسین نے حضرت معاویہ کو اپنا امام مانا ہے۔
حسن معاویہ بھائی بھائی، حسن معاویہ
بھائی بھائی،
حسن معاویہ
بھائی بھائی،
حسن معاویہ
بھائی بھائی۔
کتنے سال تک امام مانا؟ 20 سال تک۔ اور جب نہیں مانا، یزید کو نہیں مانا، جب یزید کو نہیں مانا تو لڑے جھگڑے، خاندان نبوت شہید کروایا، اپنے آپ کو دکھ اذیت اور مصیبت نے مبتلا کر دیا۔ تو حسین نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ جس کو غلط سمجھا شہید ہو گیا، لڑتا رہا، خاندان قربان کر دیا، بیعت نہیں کی، اور جس کی بیعت کی ہے میں بیعت کر کے علن اعلان عملی صورت میں بتلاتا ہوں کہ میں اس پہ راضی تھا، وہ غلط ہوتا تو بیعت نہ کرتا۔ جس کو غلط سمجھا نہیں کی، اور جس کی تو اس کو صحیح سمجھا، اس کو صحیح سمجھا۔ 20 سال میں اسلام کا جھنڈا دنیا کے اکثر حصے پہ غالب کر دیا، لہرا دیا۔ 22 رجب المرجب کو حضرت معاویہ فوت ہو گئے۔ حضرت معاویہ محسن امت، محسن اسلام، عرب و عجم کے تاجدار، فاتح عرب و عجم، کاتب وحی، پیغمبر کے برادر نسبتی، قرآن کی آیتوں کی کتابت کرنے والے، جو اس دنیا میں 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پھیلا لگاتے ہیں، کون معاویہ؟ حسن حسین کا امام معاویہ، کون امام معاویہ کہ جس معاویہ کے ہاتھ پہ زین العابدین نے بچپن میں بیعت کی تھی؟ کون معاویہ؟ خاندان نبوت کو جو معاویہ وظیفہ دیتا تھا، جب وہ معاویہ فات ہو گئے، آج ان کی وفات پہ پورے کون پکاتے ہیں؟ ان کی وفات پہ خوشی کون مناتے ہیں؟ ان کی وفات پہ حلوہ کون پکاتے ہیں؟ ان کی وفات پہ کنڈے کون کرتے ہیں؟ جو معاویہ کی وفات پہ خوشی کرتا ہے وہ حسن حسین کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کے خلاف، یہ اسلام کے خلاف دشمنی کا چوتھا اظہار ہے، دشمنی کا۔ پھر بنو عباس کو اٹھا کر بنو معاویہ کے خلاف لانے والے، تاریخ بتلائے گی شیعہ تھے۔ پھر بنو عباس آئے، اقتدار مضبوط ہوا، صدیاں حکومت رہی، تو وہ ابن الکمی کون تھا؟ وہ نصیر الدین توسی کون تھا جو علاقو چنگیز کو لے کر امت مسلمہ پہ ٹوٹ پڑا تھا؟ وہ ابن الکمی شیعہ تھا، وہ نصیر الدین توسی شیعہ تھا جو علاقو اور چنگیز کے ساتھی تھے، جو علاقو اور چنگیز کے ساتھی تھے۔ یہ پانچویں سازش، صلاح الدین ایوبی کو پڑھ لو، کون سازش کرتا رہا؟ ٹیپو سلطان کو پڑھو، سراج الدولہ کو پڑھو، تو تاریخ کہتی ہے میر جعفر تھا، میر صادق تھا، کون تھے؟ شیعہ تھے۔ کون تھے؟
شیعہ۔
اگر پرانی تاریخیں آپ کی یادداشت میں نہیں ہیں، یا آپ کی یادداشت کی تختی سے محو ہو گئی ہیں، تو چھوڑ دیجئے پچھلی تاریخ کو۔ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، اور جب بنا تو قرارداد مقاصد تیار ہوئی جس میں اسلام کے نفاذ کی بات تھی، جب اس کے نفاذ کا وقت قریب آیا، جب اس کو باضابطہ قانون کی شکل دینے کا وقت آیا، تو قانون معطل کرنے والا سکندر مرزا کون تھا؟ سکندر مرزا شیعہ تھا، جو مر کر آج بھی ایران میں پڑا ہوا ہے۔ کون تھا جو اسلام کی راہیں روکنے والا تھا؟ آگے چلیے، 1965 میں انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے، پاکستان نے انڈیا کے ٹڈی دل لشکر کو مات کر دیا،
اس کے اچانک حملے کو پسپا کر دیا اور دنیا نے پاکستان کی کامیابی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے حیرت کے ساتھ دیکھا. لیکن 6 سال بعد پاکستان کی 90 لاکھ فوج کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کرنے والا, پاکستان کو 2 لاکھ کرنے والا, پاکستان کا ایک حصہ بھارت کے قبضے میں دینے والا آغا جاجا خان کون تھا؟
کون تھا؟ میرے بھائیوں آگے چلیے, آگے چلیے. سن 70 میں میں حوالوں کی بات نہیں کرتا, میں مشاہدوں کی بات کرتا ہوں. مشاہدے سے دیکھ لو, کتاب دکھائیں گے کہیں جی انڈیا سے آئی ہے, انڈیا کتابیں لکھ رہا ہے. جی یہ کتاب امریکہ سے آئی ہے, چھپتی لاہور سے ہو اور اس کمینے کا گھر وزیر اعظم کے گھر سے 2 فرلانگ پر بنا ہوا ہو, اس کو کچھ کہنے کی بجائے کہتے کتاب انڈیا سے آئی ہے. چلو انڈیا سے کہہ دو گے, امریکہ سے کہہ دو گے, لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا تھا سکوت ڈھاکہ کا اور 90,000 فوج کے ہتھیار ڈالنے کا, یہ بھی امریکہ میں پیش آیا تھا؟ یہ کہاں آیا تھا؟ 1977 میں تحریک چلی, تحریک نظام مصطفیٰ کے نام سے, اور اس کے نتیجے میں مارشاء اللہ آیا, جنرل ضیاء الحق آئے, انہوں نے 12 ربیع الاول کو اسلام کے نفاذ کا اعلان کر دیا. جب اسلام کے نفاذ کا اعلان ہو گیا تو کون وہ تحریک تھی, کون وہ جماعت تھی جس نے پورے ملک میں بینر لگا دیے, پورے ملک میں چاچن کرا دی, پورے ملک کو سر پہ اٹھا لیا کہ ہمیں اسلام نہیں چاہیے, تحریک کے الفاظ ہے فقہ جعفریہ, ہمیں تو فقہ جعفریہ چاہیے. کون تھا جو اسلام کے مقابلے میں فقہ جعفریہ لایا تھا؟ یہ پاکستان کی بات ہے, کیا ضرورت تھی فقہ جعفریہ کا نعرہ لگانے کی؟ کہتے ہیں نہیں ہمیں اسلام نہیں چاہیے, ہمیں فقہ جعفریہ چاہیے. اور ہمارے سادے لوگ بھی عجیب ہیں, کہنے لگے کوئی گل نہیں یار, حضرت جعفر صادق بھی فقہ ہی چاہتے ہیں, تو وہ بھی بڑے بزرگ سے اگر ان کی فقہ آ جائے گی تو کون سی اسلام کے خلاف ہوگی, چلو آ جانے دے. لیکن کبھی کسی نے سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ دنیا میں کوئی مائی کلان ایسا محقق, ایسا عالم آئے اور میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے چیلنج کو قبول کرے, کوئی دنیا شجت میں مانے ایسا بیٹھا جلے وہ سامنے آئے اور جعفر صادق کی فقہ ثابت کرے. حضرت جعفر صادق کی فقہ سمجھ میں بات آئی؟ خیر یار, حضرت جعفر صادق کی فقہ نہیں ہے, زور سے بولیے. اگر آپ کا مطالعہ نہیں تو میرا تو ہے نا, آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہنے تو میں کر رہا ہوں, کوئی فقہ جعفریہ دنیا میں نہیں ہے. حضرت جعفر صادق سے ایک کتاب لاؤ میں شیعہ مذہب قبول کر لوں گا, تم ایک کتاب چلاؤ میں سپاہ صحابہ چھوڑ دوں گا. ایک کتابچے کی بات نہیں, فقہ جعفریہ کے نام سے جعفر صادق سے تم ایک خط ثابت کر دو میں شیعہ مذہب قبول کر لوں گا. اور لوگ کہیں گے جی پھر فقہ جعفریہ کے بنائے, پھر فقہ جعفریہ کہاں سے؟ اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو, شیعہ مذہب آج جن کتب پر مبنی ہے, جن کتابوں کو فقہ جعفریہ کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے, یا فقہ جعفریہ کا نام چھوڑیے, شیعہ مذہب کی بنیاد جن کتب کو بنایا گیا ہے, یہ کتب حضرت جعفر صادق کی وفات کے 225 سال بعد سے لے کر 350 سال بعد کے عرصے میں لکھی گئی ہیں. گویا کہ باپ کو مرے 2 صدیاں بیت گئیں, بچہ اب پیدا ہو رہا ہے. بچہ باپ کو قبر میں گئے 200 سال گزر گئے, اب بیٹا آ رہا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو 200 سال پہلے فر گیا. تو گار میں چھپا رہا, تو کہاں سے نکل آیا؟ اور چلو بات سنو، ایک لمحہ کے لیے بالفرض والمحال تسلیم کر لیتا ہوں کہ شیعہ تمہاری کتاب اصول کافی الاستبصار من لا يعز الفقید تہذیب الاحکام، جسے تم فقہ جعفریہ کی بنیاد اور سیاہ اربع کہتے ہو، جس پر تمہارے مذہب کی بنیاد کہم ہے، جو شجر سجت کی جڑ ہے، آؤ میں انہیں کتابوں پہ بحث کرتا ہوں، میرے ساتھ اسمبلی میں آ جاؤ، میرے ساتھ عدالت میں آؤ، کسی چوک چرائے میں آؤ، اگر تم اصول کافی سے اسلام ثابت کر دو میں شیعہ مذہب قبول کر لوں گا، میں اسی اصول کافی سے کفر ثابت کرتا ہوں، پھر تمہیں اپنے آپ کو کافر کہنا پڑے گا۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات، کتاب تمہاری ہے، کھولو اصول کافی۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہے، مقدمہ اور ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب بارہویں امام غیب کے پاس غار میں گئی اور وہاں سے امام سے پاس ہو کر آئی ہے، امام سے، حضرت جعفر صادق چھٹے امام ہیں، اور بقول شیعہ کے ان کے بارہویں امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم، پھر نقی، پھر تقی، پھر حسن عسکری، درمیان میں ایک دو اور پھر جناب ان کے بیٹے پتہ نہیں ہوئے تھے یا نہیں تھے، وہ غائب ہو گئے، چھ پشتیں گزر گئی، کتاب اب لکھی جا رہی ہے، اور کتاب گئی امام کے پاس، اور اسی کتاب میں سب سے پہلے امام کی صفات کو بیان کیا ہے کہ امام کون ہے، جس کا کلمہ، جس کا نام آج کلمے میں لیا جاتا ہے، جس کا نام آج اذان میں لیا جاتا ہے۔ شیعہ مذہب امام کے بارے میں عقیدہ امامت کی بڑی وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام وہ ہے کہ جس کے قبضے میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، امام وہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، امام وہ ہے جو ماں کی راس سے پیدا ہوتا ہے، امام وہ ہے جو ماں کان ماں یکون کا علم رکھتا ہے، امام وہ ہے جو رب کی حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتا ہے، حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتا ہے، امام وہ ہے جو ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے، امام وہ ہے جس پہ وحی آتی ہے، امام وہ ہے جو نبی سے افضل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اور باتیں چھوڑ دو، شیعہ کا صرف عقیدہ امامت پڑھ لو، اگر تمہیں سورج کی طرح کفر نظر نہ آئے تو مجھے گولی مار دینا۔ عقیدہ امامت کہ ہمارے 12 امام ہیں جو نبیوں سے افضل ہیں، جو 12 کے 12 معصوم ہیں، جن پر وحی نازل ہوتی ہے، جن کے قبضے میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جنت اور جہنم میں تقسیم وہ کریں گے، جس کو چاہے جنت میں ڈالیں، جس کو چاہے جہنم میں ڈالیں، اور ہمارے امام نبیوں سے افضل ہے، یہ بات اصول کافی میں موجود ہے، اور خمینی کتاب حکومت اسلامی میں موجود ہے، وہ اعلان کرتے کہ ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے اماموں کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو۔ میرے بھائیو، مجھے بتلاؤ کہ قادیانیوں کا قصور کیا تھا؟ قادیانیوں کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، یہ قصور تھا۔ جب اسمبلی کے فورم پہ بات آئی تو مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے نے، مرزا ناصر نے کہا کہ جی غلام احمد قادیانی اصلی نبی نہیں تھا، اصلی نبی، حقیقی نبی نہیں تھا، وہ مجازی نبی تھا، وہ ذلی نبی تھا، وہ بروزی نبی تھا، وہ بروز کے، مجاز کے رنگ میں آیا تھا۔ تو اسمبلی والوں نے کہا تم اصلی مانو تب کافر ہو، ذلی مانو تب کافر ہو، بروزی مانو تب کافر ہو، مجازی مانو تب کافر ہو، اور جو اصلی بروزی ذلی مجازی کی بحث چھیڑے وہ تو کافر ہے، جو 12 اماموں کو نبیوں سے اعلیٰ کہے وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں کافر نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی پشت پہ حکمران ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایران ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ تخریب کار ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ بدماشی کرتے، اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے آزادی ہے۔ تم جیسے کتنا ہی تخریب کار ہو، کافر کافر ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔
بیٹھ جائیے، تمام افراد تشریف رکھیے۔ قائد سپاہی صحابہ
جنگوی، تیرا دوسرا نام قائد، ہمارا نوجوان سنیوں کا ترجمان، سنیوں کا ترجمان قائد، تیرا دوسرا نام
تشریف رکھے، میں سب ساتھ تشریف رکھے،
ساتھی بیٹھ جائیے۔
میرے بھائیوں، میں اب اپنی بات کو طوالت دینے کی بجائے میں اپنی ساری بحث کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اور آخری الفاظ پر، آخری جملوں پر جو پوری تقریر کا خلاصہ ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے عرض کرنے کے مطابق سپاہ صحابہ کی منزل کیا ہے؟
اسلام
کیا منزل ہے؟ کیا منزل ہے؟ اور جس جس دور میں اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام کے غلبے کو روکنے کے لیے جو سازش، جو روڑا اٹکایا گیا، جو کوشش کی گئی، جو ناپاک چال چلی گئی، وہ ناپاک سازش کون تھے؟ وہ کون تھے؟ فاروق اعظم کے قاتل کو سلام شیعہ کرتا ہے، عید کا دن شیعہ مناتا ہے، حضرت عثمان کے قتل پر عید شیعہ مناتا ہے، حضرت حسن کو مسلح کھینچ کر نیزہ شیعہ نے مارا تھا، حضرت معاویہ کی وفات پہ خوشی شیعہ نے منائی تھی، خاندان بنو امیہ کی حکومت کو تبدیل کر کے بنو عباس کو شیعہ لائے تھے، بنو عباس کو غارت کرنے کے لیے بغداد پہ ہلاکو چنگیز کو ابن الکمی نصیر الدین توسی لائے تھے، صلاح الدین ایوبی محمود غزنوی کے مقابلے میں سازش شیعہ کی آئی تھی، سراج الدولہ ٹیپو سلطان کے مقابلے میں میر جعفر میر صادق شیعہ تھے، قرارداد مقاصد کی راہ روکنے والا سکندر مرزا شیعہ تھا، پاکستان کو درخت کرنے والا یحیی خان شیعہ تھا، اسلام کے نفاذ کے اعلان کے بعد سازش کرنے والی تحریک فکر نفاذ فکر جعفریہ شیعہ تھی۔ تو پوری تاریخ کے آئینے میں جھانکنے کے بعد مولانا حق نواز اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس دیوار کو گراؤ، پہلے اس، نہیں توجہ رہی، پہلے اس، یہ ہے بات کہ شیعہ سے لڑتے کیوں ہیں، جھگڑتے کیوں ہیں، جب روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ 14 صدیوں میں اسلام کا جب بھی غلبے کے لیے تحریک اٹھی تو شیعہ رکاوٹ بنی، شیعہ دیوار بنی، شیعہ روڑا بنا، تو میرا تیرا کام یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے اٹھ جا، غلبہ اسلام کے لیے کھڑا ہو، اور جب کھڑا ہوگا تو اسلام کے غلبے کے لیے پہلے اس دیوار کو توڑ دے، پہلے اس دیوار کو توڑ دے، اس کو ریزہ ریزہ کر، اس کو راستے سے ہٹا، اس کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیوار بنی کامیاب ہوئی، سازش پروان چڑھتی اس لیے گئی کہ ان کے چہرے سے، ان کے منہ سے اسلام کا لانا اور اسلام کا پردہ ہٹا نہیں تھا، سپاہ صحابہ ان کے چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے اور ان کا چہرہ دنیا کو دکھاتی ہے تاکہ یہ سازش کامیاب نہ ہو سکے، تاکہ یہ سازش کامیاب۔ آخری بات جو بطور نصیحت بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے، آپ پھر آئیے کہ سپاہ صحابہ کا مقصد کیا ہے، مقصد کیا ہے، زور سے مقصد کیا ہے، اب کوئی بتلائے کہ ہمارا مقصد تو غلبہ اسلام ہے، کسی کو اس پر اعتراض ہے؟ حکمرانوں کو ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو ہونا چاہیے، ہم تو غلبہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب آپ میں سے ایک ایک فرد، ایک ایک نوجوان بوڑھا بچہ اور مرد عورت سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، تو مجھے بتلاؤ کہ تم کس اسلام کا دنیا پہ غالب کرنا چاہتے ہو؟ جو اسلام تم اپنے وجود پہ غالب نہیں کر سکتے ہو وہ دنیا پہ غالب کیسے آئے گا؟ اگر دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کا نعرہ سچا ہے تو پہلے اپنے وجود پہ غالب کیجئے۔ واخر دعوانا۔